कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में। और अपनी दीद का शरबत पिलाए वो सिपा, अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए वो सिपा।
मदनी मुजाकरे से रूहानियत मिलती है और बहुत सारा इल्म का खजाना मिलता है।
यहाँ पे खजाना है खजाना, अब उस खजाने में से जितना चाहे आप समेट सकते हैं, कोई थोड़ा लेता है कोई ज्यादा लेता है।
दावत इस्लामी के माहौल में जो भी आता है उसको एक ऐसा लुत्फ मिलता है।
माशाल्लाह यहाँ का मदनी माहौल देख के हमारा दिल बहुत खुश होता है।
हम नौजवान नस्लें हैं, माशाल्लाह हमें दावत इस्लामी से बहुत कुछ सीखने को मिला।
अमीर अहले सुन्नत का जब भी मदनी मुजाकरा देखते हैं तो हर दफा यूं ही लगता है कि आज कुछ नया सीखने को मिला माशाल्लाह।
आज दुआ हुई, वो दुआ तो बहुत ही हैरत अंगेज थी, वाकई दिल रो रहा था।
और सीखने सिखाने के हवाले से माशाल्लाह हल्के लगते हैं।
मेरे घर वाले तो बोलते हैं आप बहुत अच्छी जगह पर गए हो और ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन सीखो और दूसरों को भी सिखाओ।
इधर से हमें छोटी छोटी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है ना, नेकी की दावत कैसे देनी है हमें और नेक अमाल का जायजा करना है।
माशाल्लाह आज मेरे सुनत ने बहुत अच्छी बात की, हमें खरीद और फरोख्त के बारे में भी बताया, मज़ारात के बारे में भी बताया कि मज़ारात में हाजिरी कैसे देनी है, कदमों के तरफ से जाना है बुजुर्गों के मज़ार पे।
यहाँ बैठते कैफियत चेंज हुई है और अपने सारे जो गुनाह थे वो उभर उभर के आंखों के आगे आ रहे थे और खौफ आ रहा था और बस अल्लाह से तौबा की।
और मेरे पड़ोसी वो मुझे चेंज देख कर जो है ना इतना खुश हुए, फिर मैंने उनको एक रिसाला उनको पढ़कर सुनाया, वो और ज्यादा खुश हुए, उन्होंने मेरे हाथ में भी दुआ की।
जैसे आज अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि हमें अपनी जवानी में जो हम जैसे अपने तंजीम के लिए अच्छा काम कर सकते थे, दावत इस्लामी के लिए नए काम जो अभी करेंगे वो हम बुढ़ापे में इतना नहीं कर सकते, क्योंकि जवानी में कहते हैं ना कि एक कुव्वत होती है बंदे में, एक जज्बा होता है।
अमीर अहले सुन्नत बहुत अच्छा दर्स देते हैं, बहुत अच्छा हमको समझाते हैं, जो समझाते हैं उसको हमें लेना चाहिए।
नियत तो यहाँ से यही करके निकलेंगे, नमाजें भी नहीं छोड़नी है और ये माहौल भी नहीं छोड़ना है इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، جب دوبارہ داخل مسجد ہوں تو پھر سے نیت کر لیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ دل میں نیت ضروری ہے، کافی بھی ہے، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا اوپر پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی، نیت نہیں کی تھی افطار کا ٹائم ہو گیا مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں اب بے شک افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، کوئی ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں کھائیں پئیں سوئیں، اور اگر پہلے ہی ثواب سے ثواب کے لیے نیت کی تھی اور وقت کی نماز بھی پڑھی تھی یا مطلب کچھ تلاوت یا جو کچھ تو نئے سرے سے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، افطار کے لیے نئی نیت کریں اس کے لیے جو نہیں کی تھی تب مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے ماہ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی آج پانچویں رات عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث اعظم جمعہ ہے. آج کے پانچویں رات کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5. نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں, من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں معاشائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, اگر بھول ہوئی واقعی بھول ہوئی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام احمد رضا تاری ہے, میں وقت کین سے عرض کر رہا ہوں, وہ سے باق کا پیدا ہوئے جنا کلو خیرا.
مکتبۃ المدینہ کی کتاب غوث پاک کی کرامات کے پیج نمبر 6 پر ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت یعنی برتھ یکم یعنی پہلی رمضان 470 ہجری جمعہ المبارک کو جیلان میں ہوئی. 470 ہجری تھی رمضان شریف کی چاند رات کو اور جمعہ کا دن تھا شب جمعہ. سبحان اللہ, اس وقت آپ کی زبان پر اللہ اللہ جاری تھا, اللہ اللہ کہتے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے. ہم لوگ فالتو باتوں سے فارغ نہیں ہوتے, اب مرشد آتے ہی اللہ کا ذکر کرنے لگے, کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں آپ دونوں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور عزیر بھائی آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
عزیر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کل کلاس میں ٹیچر نے اولیاء کرام کا ذکر کیا تھا؟
جی بالکل, ٹیچر نے یہ بھی بتایا تھا کہ اولیاء کرام کی بڑی شان ہوتی ہے.
یہ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟
میرے خیال میں اللہ کے نیک بندوں کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے.
تو کیا جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ کیا اولیاء کرام میں شامل ہیں؟ میرے نانا بھی بہت نیک انسان تھے مگر ان کا تو کوئی مزار نہیں ہے, حالانکہ اولیاء کرام کے تو مزارات ہوتے ہیں.
یہ تو بڑی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ اولیاء کرام کون لوگ ہیں.
میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہمیں کسی صحیح عالم دین سے یہ مسئلہ حل کروانا چاہیے.
جی بالکل, اگر ہم اس کا جواب خود ڈھونڈ لیں گے تو بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے.
ہم کوئی عالم تھوڑی نا,
کیوں نہ امیر اہل سنت سے یہ مسئلہ حل کروائیں.
بھلا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟
پیارے امیر اہل سنت, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اولیاء کرام کون لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کا ولی کیسے بنا جاتا ہے؟
ماشاء اللہ, بڑا پیارا انداز سوال کرنے کا. اب اس میں ایسا ہے کہ اصل اولیاء کرام کی بہت ساری اقسام یعنی قسمیں ہیں. بعض تو اولیاء ہوتے ہیں کہ جن کی شہرت ہوتی ہے, درجے ہوتے ہیں کہ گریڈس ہوتے ہیں اور شہرت بھی بہت ہوتی ہے, تو ان کے تو مزارات بھی بنتے ہیں, عرس بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. اچھا ایسے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ جن کی اتنی شہرت نہیں ہوتی, وقت کے ساتھ ساتھ ان کا چرچا جو ہے وہ لوگوں میں کم ہو جاتا ہے یا لوگ بھول بھال جاتے ہیں. کچھ اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو خود اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا کہ میں ولی بھی ہوں. یوں مطلب ہے کہ ان کی یہ ترکیب, ہر ولی اللہ کا عالی شان مزار بنے, گنبد بنے, ہر سال دھوم دھام سے عرس ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض مشہور ہوتے ہیں تو ان کے اس طرح لوگ مریدین جن کے کثرت سے ہوتے ہیں تو اس طرح وہ کرتے ہیں, ورنہ تو بے شمار اولیاء کرام ہوتے ہیں یہاں تک کہ جہاں 40 نیک آدمی جمع ہوتے ہیں ان میں بھی ایک ولی ہوتا ہے، یہ اقوال بھی ہے، اور اس طرح کے بھی اقوال ہے، ہر عالم ولی ہوتا ہے، اقوال ہے اس کا. تو بہرحال یہ کہ اور جنت میں جو جائیں گے وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی. تو اب نبیوں کا، نبی کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، نبی اور ہیں، ولی اور ہیں، ولی میں نبی میں بہت فرق ہے. تو ہر نیک آدمی جو ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دوست بنا لے. اب پھر اس کی صورتیں کہ جیسے اب ولی جو واقعی ہے جس کو ولایت ملے اس کا عالم ہونا شرط ہے، اچھا عالم ہو، پھر اس کی مختلف صفات بھی علماء نے بیان کی گئی، یہ ایسے ہوں گے، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، یہ سخی ہوں گے، گناہ اگر ان سے کبھی ہو گیا تو اس پہ جمے نہیں رہیں گے، اس سے یہ تائب ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، ہٹ جائیں گے. تو اس طرح کئی مطلب یہ کہ اس میں صورتیں ہوتی ہیں. دوبارہ لے کے اولیاء کرام نے ولایت حق ہے اللہ وقت جس کو عطا کر دے، مزار شرط نہیں ہے، شہرت شرط نہیں ہے، لوگوں کو پتا ہونا شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ہاں یہ حدیث پاک ہے، وہ عربی ہے، مطلب
اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ پاک یاد آ جاتا ہے.
حدیث سے پاک ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یوں مطلب یعنی کہ اولیاء کرام کی اقسام کافی ہیں. اللہ کریم ہمیں مطلب یعنی کہ اولیاء کرام کے فیض و برکات نصیب کرے، ان کا ادب و احترام ہمیں عطا فرمائے. یہاں تک بھی ایک روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے. اچھا اس کی حکمت بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ چھپا کر اس لیے رکھا ہے کہ لوگ ہر نیک آدمی کا احترام کریں، اس کی رعایت کریں، کہ شاید یہ اللہ کا ولی ہو، شاید وہ اللہ کا ولی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام مہرین فاطمہ ہے، میں واکین سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بچپن میں غوث پاک کون سا کھیل کھیلتے تھے؟
غوث پاک بچپن میں کھیلتے نہیں تھے، جس طرح عام بچے کھیلتے نا اس طرح کھیلتے نہیں تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن شریف میں کھیلتے نہیں تھے، اور بھی بعض بزرگوں کے اولیاء کرام کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ بچپن میں کھیلتے نہیں تھے. ایک واقعہ غوث پاک کے حالات مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 25 پر ہے. شیخ محمد بن قائد الاوانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث سے اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، یعنی اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنی امی جان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ مجھے رائے خدا میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں. امی جان نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے چھوڑ دیے. امی جان نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا کوئی بچہ پیٹ سے مرا ہوا ہو تو اس کو بھی غسل دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا.
بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کے لیے جو غسل مسنون جو سنت غسل جو ہوتا ہے, یعنی ویسے تو میت کا غسل فرض ہے مسلمان کا, فرض کفایا ہے, تو فرض کچھ نے ادا کر لیا تو فرضہ ہو گیا, اور کفن بھی اس طرح اس کو دینا ہوتا ہے. لیکن مرا ہوا جو بچہ نکلا تو اس کا نہ اس طرح کا غسل ہے نہ اس کا اس طرح کا کفن ہے, تاہم اس کی گندگی آلودگی جو ہے اس کو جس طرح بھی چاہے اس کو دھو ڈالے, دھو کر کوئی صاف ستھرے پاک کپڑے میں لپیٹ لیں. اب کفن کی طرح اس کا ترکیب نہیں ہے تو لپیٹ کر اس کو دفن کر دیں.
قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں اس کو؟
قبرستان میں ہی دفن کرے, گھر میں تو ویسے ہی کون کرے گا.
بعض لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بالکل قبرستان سے الگ تھلگ کسی کونے میں یا شروع میں جو کہ قبرستان کا حصہ نہیں, یعنی اس کو عام قبروں کے اندر عام قبروں کی طرح یعنی بیچ میں کہیں یا جہاں بھی جگہ ہیں تو اس کو یہاں نہیں, تو اس طرح وہ کرتے ہیں. بعض اوقات ایک نے کسی نے فون پہ بتایا کہ ہم نے ایسا ہی کیا تو وہ ہمارا بچہ ہی کوئی جانور کتے وغیرہ لے گئے, یعنی تھوڑا سا قبرستان سے ہٹ کے کیا اور تازی تازی وہ تھا اس طرح, تو دوسرے دن ہی پتہ چلا کہ بچہ تو ہے ہی نہیں اندر. اب جا کے دیکھا تو واقعی نہیں تھا, وہ سوراخ ہوا ہوا تھا اور بچہ بھی اس طرح. تو یہ جو لوگ مشہور کرتے ہیں کہ ایسے بچے کو قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, تو یہ
کوئی نہیں قبرستان میں ہی دفن کریں گے اور کوئی حرج نہیں اس میں. اب مطلب یہ کہ قبرستان بچہ لے گیا کوئی جانور تو بڑوں کو بھی تو لے جاتے ہیں, بڑوں کو لے جاتے ہیں پوری پوری لاشیں لے کر, تو لاشوں کے سوداگر, لاشیں بھی بکتی ہیں, ان کی ہڈیاں کام آتی ہیں, یہ ڈاکٹری جو پڑھتے ہیں جو لوگ, یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں کے اسٹیچو بنتے ہیں, باقاعدہ ڈھانچے بناتے ہیں انسانی مردوں کی, اور جو کچھ ضرورت سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں نا دنیا میں, دنیا کے طور پہ, تو یہ بعض وقت شو پیس کے طور پہ رکھتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, مجھے قصہ ہی میں نے بتایا تھا کہ کسی اسی طرح کے آدمی کے پاس گیا تھا تو اس کے گھر میں اتنا سا آدھا دھڑ انسانی اس کے شوکیس میں تھا ہڈی کا. یہ مطلب ان کی اپروچ ہوتی ہے نا, ان کو کوئی بول نہیں سکتا دنیا میں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ طریقہ تو ہے ہی غلط. یہ مطلب بہت کچھ ہوتا ہے. پھر یہ ہڈیوں سے وہ جو میڈیکل اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں یہ پڑھتے ہیں, یہ بکتی بھی ہیں اور ان کا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. غلط صحیح یہ نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. یار انسانی ہڈیوں کو بیچنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں, مطلب نہیں بیچ سکتے, لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ دفن قبرستان میں کر دیا جائے, دور بھی کریں گے تو وہاں بھی تو بلی کھود کے لے جائے گی نا, اگر لینڈ لے رہے ہو تو دور کوئی محفوظ تھوڑی ہو جائے گی لاش اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ آج مختلف شہروں سے بھی ایک تعداد عالمی مدنی مرکز تشریف لائی ہے, تو اب یہ رہیں گے بھی انشاءاللہ الکریم مسجد میں. ظاہر بول کے تو یہی آئے ہوں گے کہ ہم فیضان مدینہ جا رہے ہیں, اب بولے تو اس کو نبھانا بھی ہے, ادھر ادھر سیر و تفریح کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جانا, ٹھیک ہے نا. تین دن کے لیے آئے ہوں گے, کوئی گیارہویں شریف پوری یہاں گزارنے کے لیے, روزانہ اب یہیں رہیں گے تو یہیں رہنا ہے, یہاں دن میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ. رات کو تو ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ عمومی, تو پھر خصوصی, تو اس کے بعد پھر سحری, پھر روزہ, پھر آرام, تو انشاءاللہ آپ کا وقت اچھا گزرے گا اگر آپ اس کو اچھا بنائیں گے تو. باقی اب گھومنے پھرنے بھی جانے والے جاتے ہیں اپنے اپنے نصیب ہیں, تو اب مسجد میں چونکہ زیادہ تر وقت گزارنا ہوتا ہے تو مسجد کے کچھ آداب سن لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, جو مسجد دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. جو مسجد میں رہتے ہیں نا ایسا موقع پر اعتکاب میں بھی اور 3 دن کے لیے، تو بعض اوقات یہ کہ اس میں غفلت ہوتی ہے، منہ صاف نہیں کرتے برابر، تو پھر یہ کہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. ان کو مسجد میں اگر واقعی بدبو ہو گئی ہے تو مسجد میں رہنا جائز نہیں ہے. اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہاں خود کو پتہ نہیں چلتا، اپنی بدبو کا عام طور پہ خود کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ منہ کو صاف کرنا ہے، خوب مسواک کرنی ہے، ٹوتھ پک استعمال کرنی ہے یا ہر وقت کرنی ہے، یہی نہیں بار بھی. مسجدوں میں تو ہم لوگ جاتے ہی ہیں تو منہ صاف رکھنا چاہیے. مسجد میں ریح نبریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپ پر جیب میں رکھ لیجئے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فناء مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں، وہاں گناہ نہیں ہے. مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجئے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کسی کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح مت جھاڑیے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. تلاوت اور نعت یا بھائی اجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے نعت وغیرہ نہ پڑھی جائے، اتنی بلند آواز جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے، مکروہ ہے. جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اب اس میں تلاوت یا نعت شریف زور زور سے شروع نہ کی جائے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض لوگ نماز ہو رہی ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی سنتیں نفلیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. مائک کی بھی کھڑکھڑاہٹ، اب وہ امام صاحب خطیب صاحب ممبر پر آتے ہیں تو اب مؤذن صاحب اٹھتے ہیں، اب یہ کھڑکھڑ کر کے لوگوں کو بڑی سے تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں بھی آواز شور، یہ ساری ایک تو یہ آلات صحیح ہونے چاہیے کہ یہ اس طرح کی ان میں آوازیں کھڑکھڑاتی نہ پیدا ہو. مسجد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک مائک بھی اچھا ہونا چاہیے. لوگ دلا دیتے ہیں، ایسا نہیں، کوشش کریں نا. اللہ کے نیک بندے سخی داتا ایسے ہوتے ہیں جو بہترین مائک آپ کو دلا سکتے ہیں مسجد کے لیے، کوشش کرنی ہوتی ہے، خود دیکھ کر جانا مشکل ہے. تو اس طرح اچھی ترکیب ہو، پھر اس کی حفاظت، یعنی مؤذن یا جو بھی ہو اس کی حفاظت بھی جانتا ہو. اور یہ مائک یا جو بھی سیٹ کرنا ہے خطیب صاحب کے لیے تو وہ خطیب صاحب ممبر پر آئیں اس سے پہلے یہ سارا سیٹ اپ تیار ہو کہ اب خطیب صاحب تشریف لے آئیں، اذان یہ سنیں بیٹھ کر خطبے کی، اکڑے ہو جاتی ان کے چہرے کے سامنے. سب یہ معیار بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب بھی کر رہے ہیں آپ، پہلے سے کر لیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. تو اس طرح مطلب یہ اس تھوڑی سی حکمت عملی آدمی اپنائے تو کئی خرابیوں سے بچ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.
پیارے امیر اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے، اس شعر کی کچھ وضاحت فرما دیں کہ یہاں کون سی آگ مراد ہے کہ جو آگ کو بجھانے والی ہے. جزاک اللہ خیر.
شرح کلام رضا. آگ تو کئی طرح کی ہوتی ہے، تو عشق کی بھی آگ ہوتی ہے، یہ مجازن اس کو آگ بولتے ہیں. تو عشق کی آگ جو ہے، اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عشق رسول کی آگ، میں تیرے صدقے جاؤں، تجھ پر قربان جاؤں. تو بھی کیا آگ، کیسی انوکھی آگ ہے. اور تو وہ آگ ہے کہ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کی طاقت رکھتی ہے. اے عشق تیرے صدقے، ہم جہنم کی آگ سے جلنے سے چھٹے سستے، کہ تو نے ایسی آگ میرے اندر لگائی ہے عشق کے رسول کے ذریعے جو جہنم کی آگ کو مجھ پر ٹھنڈی کر دے گی، بجھا دے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا نسوار کھانے سے یا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ مہربانی فرما کر ارشاد فرما دی.
نسوار سے، اور نسوار غالباً کھائی نہیں جاتی، رکھتے ہیں تو کھاتے بھی ہیں، لگائی جاتی ہے. تو نسوار اگر بالفرض کسی نے کھا بھی لی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، یا منہ میں لگائی یا سگریٹ پی، تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ ان چیزوں سے عام طور پہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، نسوار کی بدبو تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور سگریٹ بھی عام طور پہ بدبوداری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ خوشبودار بھی تمباکو آتے ہوں گے اس میں. تو اب بدبو منہ میں ہوتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونا یہ حرام ہے. ایسا اگر کسی نے کیا ہے استعمال، تو اب منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا، بدبو نہ رہے بالکل منہ میں، تب مسجد میں وہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا یا ماں کے نام کے ساتھ؟
بعضوں کی خصوصیات ہے کہ ان کو ماں کے ساتھ، جیسے حضرت عیسیٰ مریم، قرآن کریم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا، تو اس طرح مطلب یہ کہ، لیکن یہ کہ جنرلی جو ہے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا.
سیف اللہ بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ غلام مرتضیٰ اگر کسی کا نام ہو تو کیا اسے صرف مرتضیٰ کہہ کر بلا سکتے ہیں؟
نام غلام مرتضیٰ تو غلامی میں تو عظمت ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور لقب ہے مرتضیٰ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب ہے مرتضیٰ، شہرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لقب سے آئی ہے. تو اچھی بات ہے، مطلب تو اس میں غلام مرتضیٰ ہی کہا جائے، انسب مناسب یہی ہے. اگر کسی نے مرتضیٰ کہہ بھی دیا تو گناہ نہیں ہے.
آصف شہزاد بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا چڑیلے ہوتی ہیں؟
سر چڑیل کوئی الگ مخلوق تو غالباً نہیں ہے، وہ جو جنت جن کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، جنی، یہ شرارتی جنی جو نا ستانے والی، یہ اس کو چڑیل بولتے ہیں. یہاں تک کہ بعض وقت کو عورت بھی لڑا کی ہوتی ہے نا، اس کو بھی معاشرے میں چڑیل بول دیا جاتا ہے، لیکن بولنا نہیں چاہیے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، سخت لفظ ہے نا. جنوں کے نام تو بہت سارے، طرح طرح کے، مطلب یہ جو کوئی آصف، اسرات، اوپر کاسر، اور کیا کیا بھول گیا ہوں، یعنی کہ بابا جیوں نے بہت سارے نام اس کے رکھے ہوئے ہیں جو جن تنگ کرتے ہیں ان کے، جھپٹ جھپٹ میں آ گیا ہے. ہم لوگ بچے ہوتے تھے تو یہ سنتے تھے جن کو ماموں بولتے تھے، اپنے مہمنوں میں تو ماموں بولتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ بھی تھا کہ پری کیا ہوتی ہے؟
پری ویسے تو ایک مخلوق بھی ہے، پری لکھا تو ہے.
اصل میں جہاں عربی کتاب میں جنیا کا لفظ آیا ہے، یعنی جن کی مؤنث کا، تو اس کا ترجمہ بحر شریف وغیرہ کے اندر پری کے نام سے کیا ہوا ہے. تو اور دوسرا یہ کہ لغت کے اندر جو اردو باز ہیں تو اس میں جو تصور ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہ دو پر ہوتے ہیں اس کے، اور خوبصورت جو ہوتی ہے اس کو پری بولتے ہیں، ورنہ جو اردو میں ترجمے ہیں وہ جنی کے ترجمے پری سے کیے گئے ہیں.
اور پری مرد بھی ہوتا ہے، یہ بھی لکھا ہے. تو خیر زیادہ تر تو یہی کہ جن کا ہی ایک یہ بھی نام ہے سمجھو، جن جنی. اور عام دینے کا عام عورتوں میں بھی بولتے ہیں، یعنی کہ خوبصورت عورت کو بھی پری بولتے ہیں، پری جیسی ہے.
میں حضرت صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ دنیا میں 124,000 انبیاء کرام ہیں، یہ بات درست ہے یا نہیں؟
124,000 نہیں بولنا چاہیے، علماء نے منع فرمایا، کیونکہ اس کا فائنل فگر، اتھینٹک جو فگر ہے نا فائنل، یہ بیان ہوا نہیں ہے. تو اس لیے احتیاط اس میں کہ کم و بیش، کم یا زیادہ 124,000، کیونکہ ہم اگر 124,000 کہتے ہیں اور اگر ان سے کم ہے تو جو نبی نہیں تھا اس کو بھی 124,000 کے فگر میں ہم نے شامل کر لیا، غیر نبی کو جیسے معاذ اللہ نبی میں ہم نے فہرست میں ڈال دیا. اور اگر 124,000 سے زیادہ ہیں تو پھر ہم نے جو نبی تھے ان کو مائنس کر دیا اور 124,000 پر ہم نے ڈن کر دیا. تو اس لیے منع فرمایا کہ کم و بیش، کم بیش میں زیادہ، کم و بیش میں عام طور پر لوگ شاید سمجھتے نہ ہو، بیش کے معنی ہوتے زیادہ. تو کم یا زیادہ، 124,000 سے کم یا زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
گوتے پا کا نام عبد القادر جیلانی ہے.
اپنے دل پر اپنے منگتے کو بلائے وہ سپا، اپنے دل پر اپنے منگتے کو بلائے وہ سپا،
اور اپنی دید کا،
اور اپنی دید کا شربت پلائے.
پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعلم عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے، اور ابو کے ساتھ بغداد شریف بھی دکھائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت صاحب سے میرا یہ سوال تھا، جو پیشنٹ کا ایک سے خون دوسرے کو لگایا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟
ضرورت ہو تو اس کی علماء بعض صورتوں میں اجازت دیتے ہیں خون چڑھانے کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شوگر کا موذی مرض بہت لوگوں میں پھیلتا جا رہا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، یا بہت سے لوگوں کو اس سے فیض ملے گا.
شوگر واقعی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا اصل وظیفہ تو یہ کہ آدمی شروع سے احتیاط کرے، پرہیز کرے، میٹھے میں میٹھا نہ ہر معاملہ ہے، کہ گھر کی ڈشیں میٹھے میں میٹھی ہوتی ہے، میٹھے میٹھے نہ زیادہ میٹھی، چائے پینی ہے تو میٹھے میں میٹھی. یعنی میں عام لوگوں کی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی، مجھے مطلب تجربہ اس کا، یعنی میں اس کو میٹھا شربت بولتا ہوں، پینا دشوار ہو جاتا، اتنا میٹھا پیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جس کو دیکھو شوگر ڈکلیئر ہو رہا ہے، نوجوانوں کو، یہاں تک کہ بےچارے بچے جو ہیں شوگر، اب یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ ٹافیاں کھاتے ہیں، یہ چاکلیٹ کھاتے ہیں، یہ گلے سڑے چپس کھاتے ہیں بچے، ماں باپ روتے ہیں بےچارے کہ یہ کھاتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، تو کھانا دکھائے گا، یہ کچرے اس کو کھلاؤ گے تو یہ تو پیٹ بھوک تو مر جاتی ہے اس کی، اور پھر شوگر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اب بچوں کو ہو رہی ہیں، بچوں کو دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہارٹ فیل ہو رہے ہیں، اس طرح کی غذائیں، اور یہ جو بازاری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹافیاں، چاکلیٹ کی پنی ہی خوبصورت ہوتی ہے اندر جو بھی ہوتا ہے، تو یہ مطلب تباہی مچی ہوئی ہے چاروں طرف، انٹرنیشنل پرابلم بھی ہے، اور بچے ان چیزوں پر بالکل مرتے ہیں، ماں باپ کو روک نہیں سکتے بےچارے، ماں باپ ہر ماں باپ کا ذہن بھی نہیں ہوتا، تو کچھ نہیں ہوتا، تو سب کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، جب ہوتا تو پوچھتا نہیں ہے. تو اول تو احتیاط، مٹھائیاں ہمارے یہاں کثرت سے کھائی جاتی ہے، مٹھائی تو ہوتی ہے، شوگر بم ہوتے ہیں، شوگر ہی شوگر ہوتی ہے. اچھا آئس کریم شوگر ہی شوگر، یہ ڈرنک جو کولا ہوتی ہیں بوتلیں، سب کے سب وہ شوگر کے شیرے ہوتے ہیں، اس میں شربتیں رنگ برنگی سب شوگر، کلفیاں، اتنی چیزوں میں شوگر استعمال ہو رہا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اٹھو تو شوگر، بسکٹ کھاتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں، اچھا یہ بھی تو شوگر ہے، چینی یعنی وائٹ شوگر جو ہے نا، یہ سمجھو کہ میٹھا زہر ہے، سویٹ پوائزن نہیں ہے، وائٹ شوگر، چینی جس کو ہم بولتے ہیں. تو اس کی جگہ تو آدمی ضرورتاً گڑ کھائے، دیسی گڑ، یہ کم مطلب یعنی کہ نقصان کرے گا، بلکہ اس کے اپنے فوائد ہیں. شہد بہت مہنگا ہے، ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، شہد بھر نظارے اس سے بہتر ہے. پہلے جو تھا نا، شہد اور کھجور کے ذریعے چیزیں میٹھی کی جاتی تھی، میٹھی ڈش شہد اور یا کھجور سے پکائی جاتی تھی، اب تو یہ تو سائڈ ہوئے نا، اب تو وائٹ شوگر آ گیا، اور کنڈا کر دیا صحتوں کا، جس کو دیکھو بیمار، ہڈیاں گلی ہوئی ہیں، بوٹیاں گلی ہوئی ہیں، اور پتا نہیں چلتا شوگر ہوتا، اس کو پتا نہیں چلتا. بعض اوقات شوگر کی بعض علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پائی جاتی ہے سمجھ نہیں آتی، جیسے منہ خشک ہونا، منہ جس کا خشک ہو نا بار بار، فوراً اس کو شوگر ٹیسٹ کروانی چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. پاؤں وغیرہ میں اس طرح کا درد ہوگا کہ جی چاہے گا کہ کوئی ذرا دبائے تو مزہ آئے گا، یہ بھی ایک علامت شوگر کی بتائی جاتی ہے. پھر یہ کہ پیشاب کیا تو چونٹیاں اکٹھی ہوں گی، معمولی سا زخم آ گیا، ٹچ ہو گیا، تو یہ زخم جلدی بھرے گا نہیں، اس کو شوگر ہوا نا، اس طرح کی کوئی علامت دیکھے، بلکہ صحیح بات تو یہ کہ وہ تین تین مہینے، چھ چھ مہینے، میں تو اس سے بھی پہلے ٹیسٹ برسوں سے کروا لیتا ہوں، ہر جو بھی ممکنہ چیزیں ہیں نا، اپنے جو بلڈ میں جو عام طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں، لپڈ پروفائل کو بھی چیک کرواتا ہوں، شوگر، یورک ایسڈ، ان پر نظر رکھتا ہوں، ذرا کسی نے مطلب سر اٹھایا تاکہ دبا سکوں، اس کو بچانا تو رب نے، لیکن یہ کہ احتیاط کرنا منع تو نہیں ہے نا. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ کوشش کرتا ہوں تو نہیں ہے مجھے شوگر، پیشنٹ بھی نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اور روز کھانے پینے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بچوں. یہ عام طور پہ لوگ جس انداز سے مٹھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں نا، میرے سامنے بھی مٹھائی آتی ہے، مطلب ہم لوگ تو مطلب کتنے ڈبے آتے ہوں گے، لوگ بھی نہیں سوچتے کہ یار یہ 500 سال کا بڈھا ہے، اس کو مٹھائی کا ڈبہ بولے گا کیا؟ مجھے دیتے ہیں مٹھائی کے ڈبے، میں صحیح باتیں کھول کے بھی نہیں دیکھتا، میں کیا کروں گا اس کو، کھولوں گا تو پھر کھانے کا جی چاہے گا، کھاؤں گا تو پھر پھنسوں گا، یہ دوائی دلا نہیں دے گا جس نے مٹھائی کا ڈبہ بھیجا ہے، میں دوائی کھانی نہیں ہے. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں یہ بھی نہیں سوچتے کس کو کیا دینا چاہیے تحفے میں. آئے دن میں صحیح بولتا ہوں، اب یہ اتنے سارے آئے نا، یہ اب آئیں گے مٹھائیاں لایا ہو گئی ہے، اب یہ پھنسے گی کیا یار کیا ہو گیا، یہ ربڑیاں اٹھا لاتے ہیں 1000 2000 کی ربڑی، میں یقین مانے چکھتا بھی نہیں ہوں، یہ چیزیں میں کھاتا رہوں گا تو آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکوں گا یار، میں پیٹ پکڑ کے بیٹھا رہوں گا، یہ ہضمہ بھی ابھی اس عمر میں نہیں ہوتا ایسا. تو یہ کیا کیا اٹھا کے لے آتے ہیں بےچارے، ان کی عقیدت ہوتی محبت ہوتی ہے، ان کو سمجھ دی آتی ہے اگلا کیا کھا سکتا ہے. بس میرے لیے دعا کیا کرو، مجھے تحفے نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، تحفے والے چاہیے، آپ میرے مدنی قافلے کے مسافر بنتے رہو، آپ میرا تحفہ. تو خیر، تو یوں مطلب یعنی کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، کبھی آ گئی کوئی چیز دل کرے تو اتنا سا آدمی تھوڑا سا کھا لے، بھائی تھوڑا سا بھی جو نا، میری مرحومہ والدہ کہتی تھی جب مجھے نزلہ کھانسی ہو جائے نا، تو میں تھوڑا کھایا تھا، بیٹا دوا کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی تو ہوتی ہے، کھایا کیوں کہ اب پھنسے. تو یوں مطلب یہ کہ احتیاط، وہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، تیل گھی دبا کے ڈالتے ہیں غذاؤں میں کہ مطلب یعنی کہ بس وہ پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا، پھر کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ رگوں میں چڑھ جاتے ہیں، پھر بندہ پریشان. گھی تیل زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی، ایک بار ہائی ہو گیا بلڈ پریشر تو پھر آپ وہ دوا اگر شروع کر دی تو پھر عام طور پر عمر بھر نبھانی ہوتی دوا، آدمی کہیں کا نہیں رہتا، پھر نمک کی پرہیزی، اس کی پرہیزی، اس کی مطلب وہ تکلیفوں میں. تو اس لیے تھوڑا 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 کھائیں گے نا تو زندگی بھر نمک بھی کھا سکیں گے، گھی تیل بھی کھا سکیں گے، میٹھا مٹھائی میٹھی چیزیں کھا سکیں گے، تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو ایک دم میں نے کہا ہاتھ ماریں گے تو پھر وہ جلدی ہے پھنس جائیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب شوگر کا روحانی علاج، پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 80، بقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان النصیر. روزانہ صبح و شام یہ آیت مبارکہ 3 بار، اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کریں شوگر کے مریض. یہ حوالہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 80 من 80، یہ قرآن کریم سے دیکھ لیں اور اس کو پڑھ کے پیئے. لیکن اب اس کے باوجود اگر آپ بولیں کہ میں مٹھائیاں کھاؤں، ہے ہمارا مقابلہ سخت ہے نفس کے ساتھ، پرہیزی تو کرنی کرنی ہے. کریلے کا جوس بھی اس کے لیے پیا جاتا ہے، ایک بہت اچھا علاج ہے کریلے کا جوس. ہاں کریلے کا نام سن کر ہی منہ میں مطلب کڑواہٹ آ جاتی ہوگی. کریلے کا جوس پیٹ کو بھی سیٹ رکھتا ہے اور فیٹی لیور بھی عام طور پہ ہوتا ہے. جو لوگ یعنی کہ بیٹھنے کا کام کرتے ہیں نا اور کھانے پینے کے بعد چلتے پھرتے نہیں ہیں، پانی کم پیتے، اپنا فیٹی لیور ٹیسٹ کروا لیں. فیٹی لیور ہوتا ہے عام طور پہ، فیٹی لیور اس کو بولتے ہیں جو جگر کلیجی، کلیجی میں چربی آ جاتی ہے، اے خطرناک ہے. اور یہ بہت سو کو میں نے کہ یہ نکلے گا، اگر آپ کو آج آپ ڈر لگ رہا ہوگا کہ یار کوئی نکل آئے گا تو اچھا اب نکل آئے نا تو تھوڑا اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. بعد میں ڈاکٹر بستر پہ نکالے گا نا فیٹی لیور، پھر مشکل ہو جائے گا. اللہ پاک سے ہم حفاظت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بچائے. تو اس کے لیے کریلے کا جو جوس ہے نا، 1 کریلا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو مطلب یعنی کہ گرینڈر میں اس کا جوس نکال کے شروع میں تھوڑا ہوئے گا کہ یار، لیکن آہستہ آہستہ عادت پڑے، بہت پیا ہے میں نے الحمدللہ. اس کے اور بھی فوائد ہیں تو اللہ کی رحمت سے، یہ اس کی چونکہ تاثیر سرد خشک ہے، آج کل نے بہت پیا اس لیے کہا کہ کچھ دن سے میں نے بند کیا ہوا ہے، جب کھانسی ہو یا بلغم نہ نکلتا ہو تو اس طرح کے بھی عوارض تو انسان ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو آج کل ہے اس طرح کا، اب دیکھتے ہوں کہ کھانستا ہوں نکلتا کم ہے، لیکن میں اس کے لیے دوا استعمال کر رہا ہوں، زیادہ تر میری دیسی دوا ہوتی ہے، دیسی کر رہا ہوں، فائدہ بھی ہے الحمدللہ. تو اب یہ کہ یہ جو کریلے کا جوس پیوں گا نا تو یہ اس کو خوش کرے گا، بلغم کو روکتا ہے نکلنے سے، اس لیے کچھ دن سے میں نے بند کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے احتیاطاً کہا کہ میں نے بہت پیا ہے. اب انشاءاللہ جب یہ تھوڑا میں مطمئن ہو جاؤں گا نا پھر انشاءاللہ کنٹینیو پیتا ہوں، ناغے بھی کم کرتا ہوں، اس میں فائدے فائدے میں نے دیکھے اس کے الحمدللہ. کوئی فیٹی لیور کی بات ہے، مجھے بھی ہو گیا تھا فیٹی لیور، بیٹھنا ہی ہم لوگ آپ لوگوں کو پھر بھاگ دوڑ کرتے رہتے، ہم گھر کی چار دیواری میں، ہمارا تو زندگی کا نظام عجیب ہے. تو الحمدللہ یہ کسی نے بتایا تھا، پیا تو کلیئر ہو گیا اللہ کی رحمت سے، کریلے کے جوس الحمدللہ، کوئی میڈیسن نہیں لی، بہترین میڈیسن یہ، باقی میڈیسن لو تو گولیاں ٹیبلٹس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن بچانا اللہ نے، دوا پر اعتماد نہیں ہے، شفا رب دے گا، رب چاہے گا دوا کام کرے گی، ورنہ دوا نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اعتماد اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، نظر اللہ پر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نماز جنازہ کے متعلق تفصیلاً کے بچے کے نماز جنازے کا کیا طریقہ کار ہے، بڑے اور خواتین کا کیا طریقہ کار ہے، یہ سوال کا جواب دیجئے گا، بہت شکریہ.
وہ نماز جنازہ کا طریقہ ایک پورا رسالہ ہے اپنے نماز کے احکام میں، اس میں نماز جنازہ کے مختلف مسائل دیے ہوئے. اچھا اب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں وہ، جیسے کہ جنازے کی نماز تو ایک ہی طرح ہے، البتہ دعا میں فرق ہے کہ عورت اور مرد کی ایک ہی دعا ہے، بالغ مرد، بالغ بالغہ عورت، ان کی ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے، البتہ چھوٹے بچے کی دعا الگ، چھوٹی بچی نابالغہ ہے نا اس کی دعا الگ، باقی نماز جنازہ کا طریقہ وہی ہے. مزید اس کے جو مسائل ہیں وہ اس رسالے میں یا بہار شریعت کے چوتھے حصے میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور اپنے مکتبۃ المدینہ کی اور بھی کتاب ہے جو قدرے آسان پیرائے میں ہوگی، کفن دفن کے احکام یا اس طرح کا نام ہے، کچھ اچھی کتاب ہے.
تجہیز و تکفین کا طریقہ،
تجہیز و تکفین کا طریقہ، اب یہ یاد اللہ کرے رہ جائے ان کو نام میری برادری کو، یہ نہ یاد رہے تو کوئی بات نہیں، تجہیز و تکفین مشکل لفظ ہے لیکن ہو گیا ہو گیا. کفن دفن کے تعلق سے وہ کتاب ہے نا، یہ مکتبۃ المدینہ بولیں گے نا وہ مجھے چاہیے، تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے، امید تو سمجھ جائیں گے، ورنہ لکھ لیں تجہیز و تکفین کا طریقہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بے وفا دنیا، پہلے درود پاک کی فضیلت، پھر اس عنوان پر میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا ارشاد ہے جو شخص آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا وہ میری ناراضی سے محفوظ ہونے کا حقدار ہو گیا. جو پڑے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ بے وفا دنیا سے متعلق میرے مرشد غوث پاک کے کچھ ارشادات عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالی میں ملک نیم روز کے والی، نیم روز ملک کا نام ہو، نیم مانے آدھا، روز مانے دن، آدھا دن، تو ملک کے نیم روز کے والی سنجر کے بادشاہ نے خط بھیجا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ بطور جائیداد آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں. غوث پاک کو اتنا بڑا مطلب انہوں نے آفر کی تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی گزارے. تو بادشاہوں کے بادشاہ میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فارسی زبان میں ایک رباعی لکھی جس کا ترجمہ ہے کچھ یوں ہے، سنجر، یہ سنجر ملک کا نام، حضرت خواجہ غریب نواز بھی سنجر کے تھے، خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، خواجہ غریب نواز کا نام تھا حسن. تو سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میری قسمت کالی ہو جائے اگر میرے دل میں ملک کے سنجر کی کچھ بھی حوث ہو. اتنی بڑی بات فرمائی انہوں نے، اس لیے کہ مجھے دولت نیم شب نیم روز کی، مجھے سلطنت نہیں چاہیے، مجھے دولت نیم شب یعنی آدھی رات کے وقت اٹھ کر کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں عبادت کی گویا سلطنت یا خدمت حاصل ہے. سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں. حوالہ اخبار الاخیار فارسی پیج نمبر 53. حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، پھر سے دنیا نکال دے دل سے بس رہوں طالب رضا یا رب. اللہم آمین. صلو علی الغریب صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان غوث اعظم، شہنشاہ بغداد، حضور غوث پاک حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی رونقیں اور آسائشیں دھوکہ دینے والی ہیں، جس نے انہیں پایا دھوکا کھایا اور غافل ہوا جب تو دنیا کی اس کی برائیوں کے ساتھ دنیا داروں کے ہاتھوں میں دیکھے تو اس سے ایسے دور ہو جا جیسے کسی کو قضاء حاجت واش روم کرتے ہوئے دیکھے تو بدبو سے ناک بند کر لیتا ہے، ایسے ہی تو اس سے بھی اپنے ناک کو بند کر دے دنیاوی آسائشوں سے. جیسے تو اس شخص کی طرف دیکھنے سے بچتا ہے ایسے ہی اس کو بھی دیکھنے سے بچ. اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی طرف بنظر خواہش و آرزو دیکھنے سے بھی منع فرمایا ہے. اللہ پاک پارہ 16 سورۃ طہٰ آیت نمبر 131 میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، اور اے سننے والے ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بولی بالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائم شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بالی ہے. شرح کلام رضا میرے آقا اعلیٰ رحمت اللہ علیہ دنیا کے مکر و فریب اور دھوکے کا بیان کرتے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے تو دنیا کو کیا جانتا ہے، شکل و صورت سے سیدھی سادھی نظر آنے والی یہ دنیا زہر کی پڑیا ہے، بس کی گانٹ، یہ زہر کی پڑیا ہے، یہ دھوکے باز عورت کی طرح ہے، ایسی سالم ہے کہ زہر کو شہد بنا کر دکھاتی ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے یہ اپنے عاشق کو ہی مار ڈالتی ہے۔ یہ دنیا بڑی خراب اور مردار ہے، اس کے ساتھ دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آزمائی بھی بات ہے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائے اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ عالیہ قادر عزیزہ عظیم تابعی بزرگ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ایسی چیز کی خواہش کرے جو پیدا ہی نہ ہوئی ہو، وہ اپنے آپ کو تھکانے والا شخص ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور وہ کیا شے ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں آرام و سکون مانگنا۔ ارے جو دنیا میں آرام و سکون ہے ہی نہیں، حقیقی آرام و سکون ظاہری تو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ آرام و سکون نہیں ہے، یہ جو آرام و سکون ہم کو نظر آتا ہے یہ تھکانے والا ہے، یعنی اس کو ڈھونڈا تھکانے والا، یہ محاورہ ہے کہ ڈھونڈتے رہو کام تو بنے گا نہیں، تھک جاؤ گے۔ تو یوں مطلب اس میں تو کیا ایسی چیز ہے جو نہیں ملتی، تو یہی بتایا کہ دنیا میں آرام و سکون مانگنا، کہ اس میں ہے ہی نہیں، ہوگا تو ملے گا نا، یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے لیے ایک اصول بنا لیا ہے جس کی وجہ سے میں خوش ہوں، اور وہ اصول وہ پرنسپل یہ ہے کہ دنیا فتنہ و مصیبت کی جگہ ہے، اور اس میں جو بھی غم و مصیبت پہنچتی ہے یہ اسی غم اسی کی جگہ ہے، یعنی کہ اس میں دنیا میں مصیبتیں اور غم ہیں، حقیقت میں خوشیاں راحتیں نہیں ہیں، یہ سب عارضی طور پر ٹیمپریری مل جاتی ہے کچھ نہ کچھ، حقیقت میں ان میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ حضرت سیدنا ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ دنیا میں دو چیزیں مانگتے ہیں مگر انہیں حاصل نہیں ہوتی، اور وہ دو چیزیں سکون اور خوشی، اور ان کا وجود تو جنت میں ہے، سکون اور خوشی، حقیقی سکون اور خوشی دنیا میں نہیں ہے، اس میں یہ جنت میں ہے۔ تھوڑا سکون مل بھی جائے گا تو بعد میں جو بعضوں کا پریشانی تو آتی ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں پرسکون ہوں، ہر وقت پرسکون ہوں، کچھ نہ کچھ پرابلم ٹینشن کریٹ ہوتا رہتا ہے اس کے لیے۔ اچھا اسی طرح حقیقت میں خوشی سب عارضی، کسی چیز میں دنیا میں لذت ہی نہیں ہے، اس کو یوں سمجھے جیسے آپ لوگ کھانے میں لذت، یہ ٹیسٹی وہ ٹیسٹی، ڈشیں یاد آ رہی ہیں نا، یہ کب تک ٹیسٹی ہے؟ اچھا آپ کو کیا پسند ہے بھائی، بریانی پسند ہے نا، دھوئیں اڑاتی ہوئی، خوشبوئیں لٹاتی ہوئی، یہ بریانی آئی آپ کے پاس، بھوک بھی کڑک کے لگی ہے، کھائی آپ نے، اب کیا ہوا، پیٹ بھر گیا، اب سیخ کباب آ رہے ہیں، باربیکیو، اچھا سموسے بھی آ گئے، کھاؤ، ارے بھائی کھاؤ، پیٹ فل ہو گیا، اب نہیں کھاتے، کھائیں گے تو آپ کو لذت نہیں ملے گی، اور بریانی اور عمدہ بوٹیاں نکال کے آپ کو دیں گے، آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا، پیٹ فل ہو گیا۔ تو یہ لذت جو ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے کہ واقعی دنیا کی لذت جو نہیں ہے، حقیقت میں لذت نہیں ہے، یہ دنیا کی یہ وہ بات ہے کہ جو حقیقت میں سب سمجھ سکتے ہیں، کہ اتنا کھا لیا اب گنجائش نہیں تو اب ٹیسٹ نہیں آئے گا، بلکہ جی نہیں چاہے گا، یار مجھے یوں ہو جائیے، یوں بھی بولتے ہیں لوگ، اب زیادہ کھاؤں گا تو نکل پڑے گا، تو حالانکہ بہت ٹیسٹی ہے، قیمتی بھی ہے، آپ کے لیے بیکار ہے جب تک آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اچھا اب حقیقت میں لذت کہاں ہے؟ جنت میں، جنت میں جتنا کھائے، یعنی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کوئی دے کے بھی کھا جائے اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہاں جنت میں سب ممکن ہے، ارے کوئی غمزدہ ہوگا ہی نہیں, تو جنت میں جتنی بھی نعمت دے کھاتا چلا جائے کھاتا چلا جائے, اس کا ٹیسٹ ختم ہی نہیں ہوگا, ختم ہی نہیں ہوگا. تو اصل امام غزالی رحمت اللہ نے اس طرح کی مثال دے کے سمجھایا کہ اصل لذت دنیا میں نہیں ہے, اصل لذت تو جنت میں. جی ہاں, دنیا کی لذت تکلیف کا دور ہونا, بھوک لگی تھی بھوک کی تکلیف ختم ہو گئی بس, باقی ایکچولی لذت تو جنت میں, باقی دنیا میں تو مشکلیں پریشانیاں. کوئی یہ بڑے سے بڑا مطلب تونگر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں, 100% میں مطلب درست ہوں, کچھ نہ کچھ کچھ ادھر درد ادھر درد, کھانے کے ہضم کے مسائل تو کسی کو کچھ کسی کو کچھ. اچھا میں نے بڑے بڑے بازو کا دیکھے مالدار ہوں, کوئی تکلیف نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, دیکھے اولاد کے لیے بےچارے تڑپ رہے, دنیا میں سکون نہیں ہے, مطلب آزمائش ہے پریشانیاں ہی ہیں. اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں, ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں, کچھ گرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں, تو کئی قرضے کے زیرے بار ہیں, ہیں بہت کم لوگ دنیا میں سکھی, ہیں بہت کم لوگ دنیا میں سکھی, اکثر افراد اس جہاں میں ہیں دکھی. مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا, کس طرح جنت میں بھائی جائے گا, لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے, بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے, دل سے دنیا کی محبت دور کر, دل نبی کے عشق سے معمور کر, اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا, ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے مرشد پاک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تھوڑے رزق میں خوش رہے اور اس کو لازم پکڑ لے یہاں تک کہ تیرا وقت پورا ہو اور پھر تجھے اس سے بہتر کی طرف لوٹایا جائے, اور تو جان دے کہ نہ مانگنے سے تیرا حصہ ختم نہ ہوگا, اور جو حصہ تیرا نہیں وہ حرص اور لالچ کے سبب مانگنے سے تجھے نہیں ملے گا. جس حال پر اللہ رب ذوالجلال نے تجھے رکھا ہے اسی میں خوش رہے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے. اللہ کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہے کہ اسے غنیمت جانے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب دروازہ بند ہو جائے. میرے مرشد کریم حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان, جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کو غنیمت جانو, کیونکہ ان قریب یہ دروازہ بند ہونے والا ہے. جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو, اور توبہ کے دروازے کو بھی غنیمت جانو اور اس میں داخل ہو جاؤ, یعنی توبہ کر لو. نیک لوگوں کے اجتماعات کو بھی غنیمت جانو. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. میرے مرشد گرامی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے انسان اللہ پاک کی فرما برداری کرو, تمہاری اطاعت کی جائے گی, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہو, تقدیر کے فیصلے کے آگے سر جھکا لو, وہ تمہارے سامنے جھک جائیں گے. کیا تم نے نہیں سنا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ اللہ پاک اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا, بلکہ اللہ پاک کم عمل پر بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے. جب تو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو مخلوق میں مخدوم, یعنی مخدوم اس کو بولتے جس کی خدمت کی جائے, ایک ادھر خادم خدمت کرنے والا, مخدوم وہ کہ جس کی خدمت کی جائے. تو مخلوق میں مخدوم یعنی ایسا ہو جائے گا جس کی خدمت کی جائے. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے, خود ہی کو کر بلند اترا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ الکریم، عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر سے ہمارے اسپیشل پرسنز جو خصوصی اسلام بھائی ہیں، گنگے بہرے نابینا، تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں یہ تین دن کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ.
ماشاءاللہ،
کچھ دکھائیں ان کو بھی بھائی. ماشاءاللہ، یہ اشاروں میں ان کے حلقے بھی لگے ہوئے ہیں
ماشاءاللہ،
مدنی مذاکرے کے سوال جواب یہ سن رہے ہیں
ماشاءاللہ. الحمدللہ آج اسپیشل پرسن اسلامی بھائیوں میں الحمدللہ ہمارے پاس کثیر اسلامی بھائی موجود ہیں، اور یہ ملک بھر کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، گجراںوالا، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، ملتان، کے پی کے، کشمیر، بلوچستان، خوزدار، ڈیلا ایل آئی آر، ہب چوکی، اسی طرح لاڑکانہ، جیکب آباد، نواب شاہ، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور راول پنڈی، اسلام آباد سے ماشاءاللہ یہ اسپیشل پرسن اسلامی بھائی ہمارے درمیان آج کے مدنی مذاکرے میں موجود ہیں الحمدللہ.
یہ آپ جو لہرا رہے ہیں اس کا مطلب یہ اسپیشل پرسن ہے
جی.
وہ دیکھا تھا کہ کچھ غیر اسپیشل پرسن بھی ہو گئے ہوں گے شروع.
ماشاءاللہ، دکھائیں ذرا ہمارے اسلامی بھائیوں کو. الحمدللہ بڑی تعداد ہے آج ماشاءاللہ،
تقریباً 800 سے زائد اسلامی بھائی الحمدللہ اسپیشل پرسن موجود ہیں ہمارے درمیان. یہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور اسی طرح یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں یہ جو دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں. یہ بیٹھے ہیں سارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ. اور
سب کو خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم، آپ لوگ تشریف لائے.
اسی طرح اندرون سندھ، نواب شاہ سے بھی تقریباً اسلامی بھائی 1700 کے قریب ہمارے درمیان موجود ہیں. حیدرآباد سے بھی الحمدللہ تقریباً 1200 کی تعداد اسلامی بھائیوں کی آئی ہوئی ہے. لاہور سے بھی تقریباً اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں. اور اسی طرح آج کراچی میں ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی، صدر ٹاؤن 1، صدر ٹاؤن 2، صدر ٹاؤن 3، گارڈن، آرم باغ، صدر ٹاؤن 4، سول لائنز، لیاری ٹاؤن 1، لیاری ٹاؤن 2، چاکی والا ڈیفینس کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں.
خصوصی مدین مذاکر میں بھی رہیں گے یہ انشاءاللہ.
صحبا ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور روزوں کی بھی تحریک ہے 11ویں شریف کے انشاءاللہ. جو روزہ رکھنا چاہیں گے ان کو سحری کی بھی ترکیب ہوگی، اس کے لیے ٹوکن لینا ہوتا ہے. ٹوکن لے لے گا تو انشاءاللہ وقت مناسب پر ان کو سحری کی بھی ترکیب رہے گی.
ماشاءاللہ جو ہماری خصوصی نیت کر رہے ہیں ذرا دکھائیں ان کو بھائی کہ یہ ماشاءاللہ روزہ رکھنے کی دعوت بھی ملی ہے، تو یہ اظہار کر رہے ہیں کہ روزہ بھی رکھیں گے، خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسپیشل پرسن اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو اسپیشل پرسن اسلامی بھائی ہی آپ سے سوال عرض کریں گے اور آپ سے حکمت و بنے جواب لیں گے انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عادل ہے، میں لاہور سے آیا ہوں. کراچی کے تین دن کے جو اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. امیر السنت کی زیارت کرنے کی بہت خواہش تھی. میرا سوال عرض ہے کہ عمومی جو اسلام بھائی ہیں یہ اراد و اضاف کرتے ہیں، یعنی اولاد کے لیے یا کسی پریشانی کے لیے اراد و اضاف کرتے ہیں. اب گونگے بہرے اسلام بھائی اراد و اضاف کیسے کریں؟ برائے کرم جواب اشارہ فرما دیں.
ان کا تو اشارے سے پڑھنا، نماز میں بھی اشارے سے یہ پڑھتے ہیں، تو یہ وہی ورد اشارے سے کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک اور اسلامی بھائی جو ہیں وہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں، آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
حضور میرا نام محمد
اللہ وبرکاتہ.
حضور میرا نام محمد اویس رضا قادری العطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ اسپیشل پرسن حیدرآباد میں درجہ اولا کا طالب علم ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اگر کوئی نبینا اسلامی بھائی اس کے آگے سے گزر جائے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
اگر پتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے اب جان بوجھ کر گزرے گا تو ظاہر ہی گناہ گار ہے، اب پتا ہی نہیں ہے تو آنکھ والا بھی اگر گزر گیا پتا نہیں ہے. بعض وقت ہوتا ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں عام راستہ ہوتا ہے، ابھی گزر گیا آنکھ والا رہے میں گزر گیا، اب اس کو بھی گناہ گار تو نہیں کہیں گے نا، کہ اس کو پتا ہی نہیں چلا بیچارے کو. اسی طرح نبینا کو بھی پتا نہیں چلے گا، آپ کسی نے بتا دیا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی، تو اب یہ نابینا ذہن بدل ہے کہ میں تو ہوں ہی نابینا. نابینا کے لیے کوئی الگ شریعت نہیں ہے، جان بوجھ کر گزرے گا گناہگار ہوگا.
ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی کریلے کے جوس کے حوالے سے کہا ہے تو یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی چینی وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟
چینی کیا تو علاج کے لیے تو کریلے کا جوس بتایا ہے، تو بہرحال یہ کہ کریلے کا جوس جو ہے نا اس میں نہ مٹھاس ڈالنی نہیں ہے کوئی چیز، گڑ یہ چینی، یہ کریلے ہی کو پینا ہے، پانی کی اجازت ہے، پانی کے بغیر یہ بنے گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے تو یہ مدنی فیس بھی ظاہر سی بات ہے انہیں دینی تو ہے، تو یہ آپ کو مدنی فیس پیش کر رہے ہیں.
انشاء اللہ العزیز ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا
انشاء اللہ الکریم. ماشاء اللہ.
اچھا یہ جو خصوصی اسلام بھائی تھے جو بول نہیں سکتے یہ بھی مدنی فیس پیش کریں گے انشاء اللہ.
تشریف لیں
جی، فرمائیے.
الحمدللہ عزوجل میں 11 مدنی قافلوں میں سفر کر چکا ہوں، دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ عزوجل 1 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں
ان شاء اللہ الکریم. ماشاء اللہ.
اندرون سندھ سے بھی ہمارے پاس اسلامی بھائی ہیں تو حیدرآباد سے آئے ہوئے اسلامی بھائی سوال عرض کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا تعلق حیدرآباد سے، میرا نام رفیق عباسی اور جامع غوثیہ مسجد لطیف آباد مسجد کا صدر. میرا سوال ہے کہ اذان کے دوران اشاروں سے باتیں کرنا کیا اس کا گناہ ہے اور کیا گناہ ہے؟
اذان کا جواب دینا چاہیے، گناہ ثواب، ثواب تو ملے گا اذان کا جواب دے گا تو. تو اب کسی نے اشارے سے بات کر لی ہے تو گناہ تو نہیں ہے، تاہم یہ کہ بچنا چاہیے کہ اذان جب ہو رہی ہے تو سائلنٹ تو سنے اور جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ کہیں، پھر جو حدیثوں میں آئے کہ یوں بھی کہے ساتھ میں جہاں جہاں تو وہ بھی کہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام کامران ہے، میں دوڑ شہر کا رہنے والا ہوں ضلع نوابشہ کا. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، سرکار غوث اعظم عربی تھے یا عجمی تھے؟
عجمی.
میرے لیے دعا فرما دیں، میرے والدین کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل ہو جائے
آمین،
اور میرے والدین کو جو بیماری شفا کامل آ جائے
آمین. عجمی کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر مسئلہ تو کھڑا ہوا نا. عرب جو ہوتے ہیں نا، عرب عرب عربی کے علاوہ جتنا بھی ہے نا یہ سب عجم کہلاتا ہے. کیونکہ میرے مرشد غوث پاک جو تھے یہ عربیوں نسل نہیں تھے، جیسے عربی ہوتے ہیں نا یہ نہیں تھے، عجمی تھے، غیر عربی تھے. ان کے فارسی میں اشارہ بھی فارسی کا، تو یہ مطلب جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیان فرمائے تو اس وقت بھی کہ میں یہ عرب فصحائے عرب، یہ لوگ جو عربی لوگ ہیں ان کے سامنے میں کیسے کلام کروں؟ میرے مرشد نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، سرکار نے فرمایا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بیان کریں، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مبارک منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب لعاب دین نے تھوک مبارک ڈالا. پھر حضرت مولا علی کی بھی زیارت ہوئی، انہوں نے ادبن 6 مرتبہ مبارک میں اپنا مبارک لعاب نے تھوک مبارک ڈالا. اور پھر جو غوث پاک نے بیانات شروع کیے تو سب کو پیچھے رکھ دیا، ایسی فصیح عربی کے بس ایسے بیانات ہوتے تھے اور کرامت ایسی ظاہر ہوتی تھی کہ جیسے پہلا جو سن رہا ہے اسی طرح آخری والا بھی اسی طرح بغیر مائک اور سسٹم تو تھے نہیں. تو ستر ہزار 70,000 یعنی شاید تعداد بہت زیادہ ہے. بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے, اس میں ہر ایک کو برابر آواز سنائی دیتی تھی, یہاں تک کہ میرے مرشد پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا بغیر ٹیلی فون کے, روحانی کنیکشن کے ذریعے. دوسرے ملکوں میں بھی اولیاء کرام اپنے اپنے آستانوں میں بیٹھ کر سنتے تھے مریدوں کے ساتھ. حضرت خضر علیہ السلام بھی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لانا, ان کی بھی روایتیں یہ حوصلہ افزائی کے. حضرت خضر علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے نا, اور نبی بہرحال نبی ہوتا ہے. تشریف لانا, خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانے کے بھی واقعات ہیں, یہ حوصلہ افزائی کے لیے. جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ, دیکھے تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم, تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم.
صلو علی الحبیب, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حیدرآباد والے اسلامی بھائی اور جو نواب شاہ کے اسلامی بھائی ہیں, یہ مدنی فیس دے رہے ہیں کہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں پابندی سے ساتھ انشاءاللہ شرکت کریں گے. ایک اور اسلام آباد سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الماجد عطاری وادی نیلم کشمیر کیل سے حاضر ہوں.
ماشاءاللہ.
امیر اہل سنت کی برگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے, اس کو یاد نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو اب اذان میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے, اذان کے بعد وہ اگر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, تو نماز اس نے شروع کر دی تکبیر تحریمہ کے بعد, اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائے.
نماز پوری کر لے, نماز پوری کر لے. روزے افطار کے لیے نماز توڑنا جائز نہیں ہے, بعد میں افطار کر لے, نماز پوری کر کے
مدنی فیس بھی انشاءاللہ دیں گے.
میری مدنی فیس یہ ہے کہ انشاءاللہ 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا
انشاءاللہ الکریم.
دعا فرمائیے میری اور میرے والدین کی مغفرت کی, دعا فرمائیں.
یغفر اللہ لکم ولہما بغیر حساب.
ماشاءاللہ آپ نے ماہ ربیع الاخر میں, ماہ عبد القادر ماہ ربیع الاخر میں عاشقان غوث اعظم کو سورہ اخلاص شریف پڑھنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے, تو اس کی کارکردگی بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. لیکن ایک سوال اس طرح کا بھی آیا ہے کہ آپ نے 1100 کا بھی فرمایا اور 11 کا بھی فرمایا, تو روزانہ ویسے کتنا ہدف ہم رکھیں کہ 11 پڑھیں, 111 پڑھیں, 1100 پڑھیں, یا پورے مہینے میں 11 پڑھنی ہے, 1100 پڑھنی ہے, تو اس بارے میں آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیتا کہ اسلام بھائیوں میں اس کی اور مزید ترغیب ہو جائے.
روزانہ 1100 کی ترغیب دی تھی, وہ یہ کہ اگر نہیں پڑھتا تو بھائی 11 بار ہی پڑھ لو تو صحیح, اس طرح کا. ورنہ یہ کہ وہ مین تو 1100 کو مطلب میں نے ہم نے فوکس کیا تھا, تو یہ کر سکتے ہیں ہمارے اسپیشل اسلامی بھائی, اور اشارے سے پڑھیں, یہ بھی اپنی نیت نہیں لکھوائے, نابینا تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں. سب پڑھے غوث پاک کے اسال سب کے لیے روزانہ 1100 مرتبہ قولو اللہ شریف, اور پورے مہینے میں 11 روزے, یہ 11 روزے ممتاز بیسٹ کیٹیگری, اور یا پھر 11 نہیں رکھ سکتے تو 6 رکھ لیں, یہ مطلب بہتر, اور اگر 6 بھی نہیں رکھ پاتے تو کم از کم 4 رکھ لیں, یہ مناسب کیٹیگری. تو جو یہ نیتیں کرتے ہیں وہ بھی اپنا ذمہ دار کو بتا دیں, انشاءاللہ ہم روزانہ اس کو اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ وہ فگر آتا ہے نیت کرنے والوں کی, آپ کا بھی شامل ہو جائے گا اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس آج تک کی جو کارکردگی آئی ہے, آئیے آپ کو نفل روزوں کے حوالے سے اور سورہ اخلاص پڑھنے کے حوالے سے جو کارکردگی آئی ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
ماہ ربیع الاخر 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 147273، اسلامی بہنوں کی تعداد 54593. ٹوٹل نفلی روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی نیتیں 201866، 201866. سورہ اخلاص پڑھنے کی کارکردگی: اسلامی بھائیوں نے پڑھی 23,04,287، اسلامی بہنوں نے پڑھی 2,35,68,033. ٹوٹل سورہ اخلاص پڑھی گئی 2,58,72,320، 25,872,320.
ماشاءاللہ.
اور یہ کارکردگی جو جمع ہو رہی ہے اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیا جائے. اسلام بھائی اسلام بہنیں مدرسہ کے ناظرین، اگر اپنی کارکردگی جمع کرانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر جو ہے وہ آپ کارکردگی اپنے ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. شعبہ اصلاح اعمال پر ہے 03174992626. تو اس نمبر پر بذریعہ ایس ایم ایس جو ہے آپ اپنا جو بھی کارکردگی ہے وہ یہاں پر جمع کرا سکتے ہیں.
میرا نام محمد طاہر عطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل میں مدرسۃ المدینہ فضانیہ یا العلوم میں حفظ قرآن کی سعادت پا رہا ہوں. پیارے امیر سنت، الحمدللہ عز و جل میں نے آپ کے حکم سے ابھی تک سورہ اخلاص 2566 بار پڑھ لی ہے اور مزید بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے لیے اور میرے سارے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے اور میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے جلدی جلدی حافظ قرآن بنائے.
اللہم آمین. ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے آپ کو، حافظ قرآن باحمل حافظ قرآن بن جائے.
ابھی امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رباعی فارسی میں ترتیب دی، تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ مصرع، شعر اور رباعی یہ کسے کہتے ہیں؟
شعر میں دو مصرع ہوتے ہیں، ایک لائن جو ہوتی ہے نا شعر میں اس کو مصرع بولتے ہیں، دو مصرعوں کا ایک شعر بنتا ہے. پھر یہ کہ مسدس ہوتے ہیں اور مطلب کئی اقسام ہیں اس کے، ساری ڈیٹیل مجھے بھی یاد نہیں رہتی. تب تو رباعی اور چیز ہوتی ہے، اس کے وزن کی بھی الگ ترکیب ہوتی ہے، عام شعر کی طرح نہیں ہوتی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر دی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
19 اکتوبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک, قصیدہ غوثیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب, قصیدہ خمریہ. سوال نمبر دو, ذکر کی کتنی اقسام ہیں؟ صرف تعداد بتائیے. جواب, تین. سوال نمبر تین, قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہے؟ جواب, 50,000 سال کا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت قطب الدین خان بیلا, محمد لطیف اتاری پاک پتن, بنت سید شاہد منظور کالونی کراچی, بنت افتخار توبہ, بنت محمد سلطان واہ کینٹ, بنت گلزار ملتان, بنت ارباب گمبٹ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت قطب الدین خان بیلا, ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
مدنی چینل کے ناظرین آج کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, کسی جگہ کتنے نیک لوگ موجود ہوں تو ان میں ایک اللہ کا نیک ولی ہوتا ہے, اللہ کا ولی ہوتا ہے. سوال نمبر دو, کیا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں کھیلتے تھے؟ سوال نمبر تین, مسجد میں ہنسنا کہاں اندھیرا لاتا ہے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دینے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے, یا کنیت کے ذریعے بھی آپ ہمیں جوابات دے سکتی ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. امیر رسول سے عرض ہے کہ الحمدللہ ابھی ہمارے نگران جو حیدرآباد سے قافلے لے کر آئے ہیں, تو آپ نے جس طرح سورہ اخلاص شریف پڑھنے کی ترغیب دلائی تو کہا کہ پورے سفر میں ترغیب دلائی گئی تھی, اور اسلام بھائی سورہ اخلاص کا ورد کرتے کرتے ایک بڑی تعداد میں جو ہے ان میں اسلام بھائی جو ہے وہ الحمدللہ راستے بھر سورہ اخلاص شریف جو ہے وہ پڑھتے ہوئے یہاں سفر کیا ہے. ماشاء اللہ
کیا بات ہے.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.